اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں 7:17، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے بھر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کی فوجوں میں پرتشدد جھڑپ کے بعد اور سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے درمیان منگل کے روز روس، بھارت اور چین کے وزراء خارجہ کا ایک ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اجلاس میں بولتے ہوئے کہا کہ دنیا کی قائدانہ آوازوں کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کر کے اور شراکت داروں کے مفادات کو پہچان کر مثالی انداز میں کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی موجودگی میں یہ بات کہی، تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ ادھر گزشتہ چند ہفتوں میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روس بھارت چین کشیدگی کو ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ روسی صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرملین کو بھارت اور چین کے درمیان فوجی ٹکراؤ پر تشویش ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک از خود اس تنازع کو حل کر لیں گے۔ نئی دہلی کے ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ بھارت اور روس میں تاریخی رشتے رہے ہیں، لیکن اب روس اور چین کے درمیان جو اقتصادی رشتے ہیں اس کے پیش نظر ان کے خیال میں روس کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کرے گا۔ بھارت میں نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد نصف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آدھے سفارتی عملے کو 7 روز کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان میں بھی اپنا سفارتی عملہ نصف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ منگل کو نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کی بھارتی وزارت خارجہ طلبی کے بعد جاری بیان میں کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کے بعض اہلکار بھارت میں جاسوسی اور دہشت گرد تنظیموں سے روابط قائم رکھے ہوئے تھے، جنہیں بارہا تنبیہ بھی کی گئی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ 31 مئی کو ایسے ہی دو اہلکاروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ملک بدر کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اہلکار ہائی کمیشن میں اپنے فرائض منصبی کے برخلاف اقدامات میں ملوث پائے گئے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو ہراساں کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا موقف تھا کہ بھارتی سفارت خانے کے ان مذکورہ اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک راہگیر کو گاڑی کی ٹکر مار کر زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ البتہ پیر کے صبح دونوں اہلکار واہگہ بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہو گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں ایک حملے میں 5 ملازمین مارے گئے ہیں۔ نامعلوم افراد نے کابل کے مشرقی علاقے میں اٹارنی جنرل آفس کے عملے کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 پروسیکیوٹر سمیت 5 افراد مارے گئے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ظلم خلیل زاد کا کہنا تھا کہ یہ حملہ جس چیز کی نشاندہی کرتا ہے ہم اس سے باخبر ہیں۔ ان کے بقول امن مخالف ملکی اور غیر ملکی قوتیں مفاہمتی عمل کو متاثر اور اس میں تاخیر چاہتی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان اٹارنی جنرل کے عملے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ امن عمل کے کئی دشمن اور مخالفین ہیں۔ تمام فریقین کو اس طرح کی تخریب کاری پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طالبان ترجمان کے مطابق وہ اس حملے کی اپنے طور پر جامع تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس حج شیڈیول کے مطابق ہوگا، لیکن کرونا وائرس کے باعث مملکت میں مقیم افراد کو ہی حج کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے پیر کی شب جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں برس حج کو محدود رکھا گیا ہے اور مملکت میں مقیم دیگر قومیت کے افراد، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے عازمین ہی حج کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور لوگوں کی صحت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے قبل ہی انڈونیشیا اور ملائیشیا سمیت کئی مسلم ممالک پہلے ہی اپنے شہریوں کو سعودی عرب نہ بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में पानी की किल्लत के मसले पर और इस मसले के हल के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत पर और पानी के मसले के हल के लिए इस वक्त सामने आने वाली टेक्नोलॉजीज पर, जिनमें शामिल है हवा से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी। और इन टेक्नोलॉजीज पर बात करने से पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में पानी की किल्लत पर काबू पाने के सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी के बारे में। हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान मेहर अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान 2030 तक अपने दो बड़े बंद दयामीर भाषा और महमद मुकम्मल करने का इरादा रखता है, जिससे मुल्क में पानी की किल्लत पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा छोटे और दरमियाने दर्जे के बंद भी तामीर किए जाएंगे। हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मंजूर करदा वाटर पॉलिसी में जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल या CCI में मंजूर की गई, इस बारे में फैसले किए गए थे। तो हम पेश कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी की ये रिपोर्ट।
हमें जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त तो आबी मसाइल दरपेश हैं, पानी की किल्लत का मसला भी है, डैम्स की तामीर का मसला भी है, और फिर जो नए डैम्स तामीर करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है उस पर भारत के एतराजात भी हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मेहर अली शाह साहब, जो कि इंडस वाटर कमिश्नर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त पानी के क्या मसाइल दरपेश है पाकिस्तान को। जी शाह साहब,
बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक पॉपुलर कंट्री है और जो पिछले साल की मरदम शुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ हो चुकी है। तो ये 21 करोड़ आबादी के लिए जितना भी हमें हमारे पास कुदरत की तरफ से सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी है, हम उसको अपने पूरे पोटेंशियल पे अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसके लिए जो है वो ये जरूरत इस समर की है कि हमारे पास जो सरप्लस वाटर अवेलेबल है, यानी वो पानी जो कि हमारे पास दरियाओं में ऐसे टाइम पे आता है मॉनसून सीजन में, जिस वक्त हम अपनी जरूरियात पूरी करने के बावजूद हम उसको स्टोर नहीं कर पाते और वो समंदर में चला जाता है। तो अब इस समर की जरूरत है, पिछले कुछ 4-5 दहाइयों से ये हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए। तो मौजूदा हुकूमत ने ये इस सिलसिले में ये जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू किया है और ये इसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 45 मिलियन एकड़ रकबा है, जिसको हम नहरों के जरिए सरफेस वाटर पहुंचाते हैं, ये उसके पानी की शॉर्टेज को कोई 6-7% के पानी की शॉर्टेज में कमी बाकी होगी दयामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन से।
गवर्नमेंट का इस वक्त तो क्या मंसूबा है, कितने डैम्स बनाना चाहती है और कितने पीरियड के अंदर?
ये इसमें इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो पहली वाटर पॉलिसी अप्रूव हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लेवल पे, वो हुई थी अप्रैल 2018 में, और उसमें चारों सूबों के सूबाई इजलास आला ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको मिल के वो जो है वो मुतफ़िक़ तौर पर मंजूर किया, जिसमें कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए हैं सन 2030 तक, जिनको बेसिकली अलाइन किया गया है SDGs के साथ। और उसके तहत तो ये मंसूबा है कि 10 मिलियन एकड़ के करीब पाकिस्तान में 2030 तक हम पानी की स्टोरेज करेंगे, जिसके अंदर दयामीर भाषा डैम है 6.4 मिलियन एकड़ फीट का और मोहम्मद डैम है 0.7 मिलियन एकड़ फीट का। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम डैम्स हैं और साथ साथ ये भी मैं जो है ये वादे करता चलूं कि सिर्फ डैम्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर तवज्जो नहीं है, बल्कि हुकूमत नीचे जो है वो वाटर यूज एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए मैयत ले रही है, उसके अंदर वाटर कोर्सेज की लाइनिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनिंग है, और इसी तरह से जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर भी गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है, जिसके अंदर ये ड्रिप इरीगेशन और बाकी जो है वो हाई एफिशिएंसी इरीगेशन टेक्निक शामिल है।
अच्छा, ये बताइए कि ये डैम्स जो आप बता रहे हैं, ये 2030 जो है आपकी टारगेट डेट है इनके कंप्लीशन के लिए?
जी बिल्कुल जी, 2030।
अच्छा, फंड्स इसके लिए कहाँ से आएंगे?
دیکھیے جہاں تک یعنی بیامیر پاشا ڈیم کا تعلق ہے تو اس میں یہ 650 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے جس کے اندر اس کی زمین کی خریداری کی قیمت شامل ہے اور اس کی ریسیٹلمنٹ ہے پلس اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے. تو اس کے فنڈس کی اویلیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ہائبرڈ فائنینسنگ ماڈل یوز کیا گیا ہے جس کے اندر آلموسٹ 30% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پی ایس ڈی سی گرانٹ کی شکل میں دے گی اور باقی کا جو ہے وہ واپدہ اپنی ایکویٹی سے وہ اس میں انجیکٹ کرے گا اور پلس واپدہ اس میں کمرشل فائنینسنگ بھی جو ہے وہ کیپیٹل وہ ریز کرے گا یہ کمرشل فائنینسنگ مارکیٹ سے اپنی بیلنس شیٹ کے اوپر.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے اوپر اتنے اعتراضات کیوں ہیں؟
دیکھیے کالا باغ ڈیم ایک آئیڈینٹیفائڈ سائٹ ضرور ہے لیکن پاکستان میں خاص طور پہ پانی کے منصوبوں کی جب کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو اس پہ جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہ ہو یہ ایک ٹریڈیشن اور کسٹم ہے اس وقت تک یہ پروجیکٹ شروع نہیں کیے جاتے. تو جیسا کہ بیامیر پاشا ڈیم کی کنسٹرکشن اب شروع ہوئی ہے تو بیامیر پاشا ڈیم کی کنسٹرکشن سے پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیول پہ تمام صوبوں نے اور وفاق میں اس کے بڑے اتفاق کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن تو وقت آئے گا جب تمام اسٹیک ہولڈرز اگر کالا باغ پہ بھی راضی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اب وہ موضوع وقت کے اوپر جو ہے وہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا لیکن جب تک اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر کنسنٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتے تب تک یہ بیامیر پاشا کی کنسٹرکشن کے اوپر کام ہوگا.
انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس حوالے سے بھارت کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے آپ کا واٹر شیئرنگ کا؟
دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی تو بہت ہی کلیئر ٹرمز میں اسٹیپولیٹ کرتی ہے پاکستان کے اور انڈیا کے رائٹس اور آبلیگیشنز دونوں کے ایک دوسرے کی طرف. تو اس سلسلے میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہا جائے تو آرٹیکل 3 ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا وہ ویسٹرن ریور کے جو پانی ہے یعنی دریائے سندھ دریائے جہلم اور دریائے چناب یہ اس کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ انریسٹرکٹیڈ یوز کا رائٹ اسٹیبلش ہے. اس کے اندر کچھ ایکسیپشن ہیں جو کہ انڈیا کو الاؤ کیا گیا ہے کہ انڈیا ویسٹرن ریور کے اوپر رن آف ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کنسٹرکشن کر سکتا ہے اور ان کی ٹریبیوٹریز کے اوپر کچھ 3.6 MMF کے قریب تقریباً اسٹوریج بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ زمین ہے جس کو وہ ان پانیوں سے یعنی ویسٹرن ریورس کے واٹرس کے ساتھ ریپلیس کر سکتا ہے. بتایا سارا پانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے انریسٹرکٹیڈ یوز جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا اور دونوں کنٹری کے ہیڈ آف اسٹیٹس نے اس کو سائن کیا ہے. باقی جہاں تک 3 ایسٹرن ریورس ہیں ستلج بیاس اور راوی اس کا پانی آرٹیکل 2 کے تحت انڈیا کو دیا گیا اور اس میں انڈیا کا جو ہے وہ انریسٹرکٹیڈ یوز ہے اور یہ اس کا معاہدہ ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے بیامیر پاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کا تو اس میں میں حوالہ دوں گا انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 4 کا پیراگراف 15 جو کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس ٹریٹی شیل بی کنسیومڈ ایز افیکٹنگ ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹ اوور دا واٹرز آف اینی آف دا ریورس. یہ بہت واضح ہے کہ جس وقت ٹریٹی سائن کی گئی تھی اس وقت یعنی پارٹیز کو یہ کلیریفائی کر دیا گیا تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹس ہیں اوور دا واٹرز آف اینی آف دا ریورس ٹریٹی اس یہ ٹریٹی جو ہے یہ ٹریٹی ہونے کے بعد وہ رائٹ جو ہے وہ یعنی وہ ادر وائز اس طرح انفرنج نہیں ہوں گے اور وہ ایک علیحدہ سے پولیٹیکل لیول پہ سیٹلمنٹ ہو.
اچھا
تو میں ایز انڈس کمشنر جو ہے وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کا پورا رائٹ ہے اور پاکستان ویسٹرن ریورس کے جو ہے وہ واٹرس کو یوز کرنے کا پورا رائٹ رکھتا ہے.
ویسٹرن ریورس میں کون کون سے دریا آتے ہیں؟
جی ویسٹرن ریورس میں یہ رشتے جو ہے یہ ہے ریور انڈس، ریور جہلم اینڈ ریور چناب.
اچھا دوسرے یہ بھارت نے بیامیر پاشا کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں، کچھ بیانات آئے تھے، ان اعتراضات کا جواز کیا ہے؟
یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا آرٹیکل 4 ہے، اس کا پیراگراف 15 ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ پاکستان کا پورا حق ہے ویسٹرن ریورس کے پانی کو استعمال کرنے کا اور وہ یہ کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس ٹریٹی شیل بی کنسیڈ ایز افیکٹنگ ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹس اوور دا واٹرز آف اینی آف دا ریورس. تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت جب تین مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو انریسٹرکٹیڈ یوز کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہیڈز آف اسٹیٹ کی جانب سے تو پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے اور پھر اس کا کوئی اعتراض کا کوئی ایسا جواب دیا جائے. ٹریٹی موجود ہے اور ٹریٹی کے تحت یہ پاکستان کا جیون رائٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے.
پاکستان کو اس وقت تو ٹوٹل کتنی شارٹیج ہے پانی کی؟
دیکھیے یہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریلیٹو ٹرمز میں دیکھنا ہوگا.
جی
یعنی 1976 میں تربیلا ڈیم تھا جو کہ پاکستان نے آخری ڈیم بنایا. اس کے بعد سے کوئی بڑا ڈیم پاکستان میں نہیں بنا. چھوٹے سمال ڈیم بنتے رہے جو بہت ہی چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں, لوکل وہ ایریا کو ہیلپ کرتے ہیں. تو 1976 میں جتنی پاکستان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی تھی وہ جتنے جو ہے وہ علاقے کے لیے یہ پانی جو ہے وہ دستیاب کر رہا تھا وہ ہمارا اسٹوریج کا جو کیپیسٹی تھی یہ اس میں کوئی 6-7% شارٹیج ہو گئی ہے اس وقت. یعنی ہم ربی کی فصل جس کو ہم ونٹر کراپ کہتے ہیں اس کے لیے جو پانی کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں جو ہے وہ 6-7% کی شارٹیج آ گئی. اور دیامیر بھاشا ڈیم کے بننے سے یہ 6-7% کی شارٹیج کے اوپر ہم اوور کم کر لیں,
یعنی ایون آؤٹ ہو جائیں گے.
جی بالکل ایون آؤٹ ہو جائیں.
شاہ صاحب بہت شکریہ. اور کچھ آپ خاص بات کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
جی دیکھیے بیسیکلی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پانی قدرت کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ایک بہت ہی پریشیس جو ہے وہ تحفہ ہے. اور یہ اس کو جو ہے وہ ہماری عوام کو چاہیے کہ اس کو بہت ہی وائڈلی یوز کریں. یہ ایک فائنائٹ ریسورس ہے اور یہ لامحدود نہیں ہے. یہ ایک محدود جو ہے وہ اپنے یہ وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور یہ اس کے بغیر جو ہے وہ لائف کا کوئی نہیں ہے, تصور نہیں ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف پانی کو وائڈلی یوز کریں بلکہ پانی کے جتنے چارجز ہیں وہ بھی ہم بخوشی گورنمنٹ کو دے دیں.
اچھا پاکستان کچھ پانی گلیشیئر سے بھی حاصل کرتا ہے؟
جی بالکل, ہمارے پاس انڈس ریور میں موسٹلی گلیشیئر میلٹ آتا ہے. جی باقی دریاؤں میں بھی آتا ہے جہلم اور چناب میں, لیکن وہ ریلیٹیولی کم ہے. تو ہمارے پاس جو انڈس میں پانی آتا ہے اس کا آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ آلموسٹ 80% جو ہے وہ سنو اینڈ گلیشیئر میلٹ ہے اور 20% اس میں جو ہے وہ بارش کا پانی آتا ہے.
عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو VOA.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو VOA.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو VOA.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو VOA.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب بات کرتے ہیں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے اور پینے کے صاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر. یہاں امریکہ اور دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور اسے کہتے ہیں ایٹماسفیرک واٹر جنریشن ٹیکنالوجی, یعنی ہوا سے پانی جنریٹ کرنے کی ٹیکنالوجی. اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی مشینیں تیار ہو چکی ہیں اور استعمال میں آ رہی ہیں جنہیں ایٹماسفیرک واٹر جنریٹرز کہا جاتا ہے, یعنی ہوا سے پانی سک کرنے کی مشینیں. یہ مشینیں یا یہ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے, کہاں کہاں یہ مشینیں کام کرتی ہیں اور کر رہی ہیں, ان مشینوں کا سائز کیا ہوتا ہے, ایک مشین کتنے وقت میں کتنا پانی فضا سے کھینچ کر بنا سکتی ہیں. لیکن سب سے اچھی بات جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ کہ یہاں امریکہ میں آباد ایک پاکستانی سرمایہ کار اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کی حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک کے ساتھ پاکستان منتقل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹیمپا فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے اس ٹیکنالوجی کے ایک ماہر امجد ترین, جو اس شعبے میں ایک پائنیئر ہیں, اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا سے پانی بنانے کی یہ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح یہ ٹیکنالوجی وہ پاکستان منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس سلسلے میں ان کی کوششیں کیا ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. امجد ترین صاحب, یہ بتائیے کہ کس طرح ہوا سے پانی بنے گا और कितनी हवा चाहिए होगी, और कहाँ वो हवा होगी जहाँ से पानी को सक किया जाएगा, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये काम अब करने लगी है कि हवा से पानी बनने लगा है?
यस्मीन, हवा से जो पानी बनने का है, हवा में मॉइस्चर होता है जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। हम उसको जैसे एयर कंडीशनिंग होती है उसमें आप देखते हैं ना, जब आप एयर कंडीशन करते ऑन करते थे पानी बाहर निकलता था, एसी से बहता था। दिस इज बेसिकली ये उसी असूल पे है कि हम हवा से मॉइस्चर लेते हैं और उसको कंडेंस और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको प्रोसेस करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्योरिफाइड फिल्टर वाटर लोगों को मुहैया करते।
अच्छा,
वेरी सिंपल प्रिंसिपल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन। और जो मशीन होती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हमें कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए? मिनिमम 25%। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, थार में 33% ह्यूमिडिटी जो कि डेजर्ट है, और 80% 90% उस पर हम 100% कैपेसिटी पे पानी बना सकते हैं। और अगर 25% ह्यूमिडिटी है, जैसे कि थर में 33% है, जहाँ हम 250 गैलन कहते हैं कि हम ह्यूमिडिटी 25% के, वहाँ हम 100 गैलन बनाते हैं। तो ये जो मशीन है इट्स वेरी वर्सेटाइल। इसको कोई एनवायरमेंटल स्टडी नहीं चाहिए, इसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप इस मशीन को कहीं भी जाके खड़ा कर दें, एज लॉन्ग एज हवा में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, हम लोग उससे पानी बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
तो नहीं, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायर्ड जो लेवल है मॉइस्चर का, वो क्या आपने अभी बताया?
25%।
यानी हवा में अगर 25% वो है नमी है तो ये पानी बना देगी, लेकिन कितनी देर में और कितना पानी बनाएगी ये?
24 घंटे में हमारी मशीन 250 गैलन बनाती है पीने का प्योरिफाइड वाटर। और जो बड़ी मशीन है आपको बताया हमारे 2 लाख गैलन की बनाती है, वो भी 24 घंटे में 2 लाख गैलन बना सकती है पानी। 2000 गैलन की भी मशीन है, 1 लाख गैलन की भी मशीन है, 2 लाख गैलन की भी मशीन है हमारे पास।
अच्छा, तो ये मशीनें जो हैं यहाँ अमेरिका में इस्तेमाल हो रही हैं, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? और अमेरिका में पानी का तो ऐसा मसला नहीं है कि हवा से पानी बनाया जाए?
देखिए, कैलिफोर्निया में बहुत मसला है, अमेरिका में, मिशिगन में बहुत मसला था। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट वालों को जब तूफान आते हैं, हुरिकेन आती है, ये मशीनें वहाँ यूज होती हैं, और मिशिगन में यूज हो रही है, पोर्टो रिकन में हुरिकेन आया वहाँ यूज हो रही है, अमेरिका के एयर बेसिस पे यूज हो रही है, इंडिया में दिल्ली में यूज हो रही है, सेनेगाल में यूज हो रही है, सियेरा लियोन में यूज हो रही है, कजाकिस्तान में मशीनें पड़ी हैं, उज़्बेकिस्तान में ये मशीनें यूज हो रही हैं। तो ये मशीनें वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हैं। जस्ट दैट पाकिस्तान में अपने कॉन्सेप्ट में ले चुके हैं पिछले साल, और अब वहाँ ये मोमेंटम गेन कर रहा है पाकिस्तान में, एंड पीपल आर गेटिंग रिकॉग्निशन। हमारी मशीन ऑलरेडी एक पाकिस्तान में पड़ी हुई है जो कि कोविड की वजह से डिले हुआ हुआ है। मशीन तो पाकिस्तान में भी है, हम ले गए हुए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इस मशीन को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, और एक कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप की जाए जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ है, और लोगों की भलाई के लिए भी होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, अच्छा पीने का पानी भी मिलेगा।
तो ये आप किस चैनल से लेकर जाएंगे? आप एज पाकिस्तानी अमेरिकन लेकर जाएंगे या एक एक इन्वेस्टर के तौर पर लेकर जा रहे हैं? किस किस हैसियत से आप ये?
देखिए, इसका आपको अच्छा सवाल किया यस्मीन। मैंने आपको एक और पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आई बिलीव इन एक टर्म हम लोग कॉइन की होती है, सोशली रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। इंसान की भलाई भी हो, उसमें पैसे भी बने, गरीब आदमी को साफ पीने का पानी मुहैया हो, गांव में जो पानी की किल्लत है उसको हम एड्रेस कर सके। हाँ, अच्छाई करते हुए पैसा बनाना बहुत अच्छी बात है। वी बिलीव इन सोशली रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट्स मेरे जो साथी हैं, मेरे जो पार्टनर हैं कारोबार में, वी ऑल बिलीव इन दैट, कि हर इंसान को साफ पीने का पानी अच्छी कीमत पे मुहैया करें, लोगों की जाने बचे, और साथ साथ अगर हम पैसे बनाए और भी अच्छी बात है।
तो आपने आप जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट किस हद तक इन्वॉल्व है? इस वक्त तक आपकी क्या कम्युनिकेशन हो चुकी है गवर्नमेंट से मौजूदा?
देखिए, हम हमारी एक नई टर्म है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, और गवर्नमेंट, यू नो, हम मिलके काम करेंगे, जिसको पाकिस्तान में पीपीपी कहा जा रहा है, राइट। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी हमारी, उस पर हम काफी काम कर चुके हैं हमारे पार्टनर्स में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में इतनी एफिशिएंसी, टोटली इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, ये हमारे सारी डेट्स हैं, सिर्फ ये कोविड की वजह से डिले है,
ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر مل کے کام کریں گے اور اس مشین کو ہم مہیا کریں گے ان غریب علاقوں میں جہاں لوگوں کو گندا پانی پینے کا میسر ہے. ابھی تو ہم وہاں جان بچائیں گے, وہاں جانیں بچیں گی, غریبوں کو پانی ملے گا اور لوگوں کے لیے بھی پانی کی سہولت کریں گے.
تو یہ کتنی بڑی مشین ہے جو عام طور پر آپ وہاں انسٹال کریں گے شروع میں؟
ہماری تو چھوٹی مشین ہے جس کا ہم ایز اے ماڈل لے کے جا رہے ہیں ڈیمو, مطلب وہ بہت چھوٹی ہے, 4 فٹ کی بھی نہیں ہے. وہ کسی بھی ٹرک کے پیچھے رکھی جا سکتی ہے. بڑے ٹرک میں جائے تو پتا آپ امریکہ میں ہوتے ہیں لینڈ کروزر ٹائپ کے یا جیپ کے پیچھے آپ رکھ سکتے ہیں. بہت چھوٹی مشین ہے, اٹ از ویری پورٹیبل. آپ کو وہ مشین ہم کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں, لاہور سے کراچی, کراچی سے پنجی. اٹس اے ویری پورٹیبل مشین.
اچھا,
ویری ایفیشنٹ سائز مشین ہے, تو 4 فٹ کی ہے بس.
اچھا, تو یہ چلے گی کس سے؟
دیکھیے اس کے 3 ذرا ہوں گے, انرجی کے, سولر, ڈیزل اینڈ الیکٹرک. تو ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم 3 یوز کر سکتے ہیں, ہم 2 یوز کر سکتے ہیں, ہم 1 یوز کر سکتے.
اچھا,
تو ڈیزل, سولر اور الیکٹرک, ہم 3 چیزوں سے یوز کرتے ہیں.
تو پھر کتنا پانی یہ بنائے گی, یہ جو آپ کی چھوٹی سی یہ مشین ہے, اور 24 گھنٹے میں؟
ہماری جو چھوٹی مشین ہے وہ 250 گیلن بناتی ہے.
250 گیلن پانی. اچھا, اور 24 گھنٹے میں آپ کہتے ہیں بنا لے گی؟ اور اس کی کوالٹی پانی کی؟
اس کی کوالٹی پانی کی ہائی اسٹینڈرڈ. ہماری جو مشین ہے امریکہ میں ای پی اے کی اپروڈ مشین ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی اپروڈ مشین ہے. ہمارا پی ایچ لیول از مور دین 7.2 وچ از انکریڈیبلی گڈ, اینڈ یو ہیو ٹو میٹ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ان امریکہ. یہ آپ بات یاد رکھیے گا. To be approved by EPA, to be used by the government, to be used in the army. So, you know, in America, they don't mess around.
And what is the cost of this small machine, if someone wants to use it in Pakistan? Our
cost of the cost in Pakistan, we have calculated it, it's $4,000 to $5,000 for the small machine. But we want to make it for this. One is to create a job. The other is that ہمارے وہاں نوکریوں کے علاوہ آپ جو دیکھیں گے کہ قیمت کم ہوگی, تو لوکلی بنے گی تو ہم زیادہ بڑی مارکیٹ کیپچر کر سکیں گے. ہم سیالکوٹ میں لگا سکتے ہیں, کراچی میں لگا سکتے ہیں, حیدرآباد میں لگا سکتے ہیں پلانٹ چھوٹے چھوٹے. تو ہماری وہاں لاگت 4,000 to $5,000 چھوٹی مشین.
تو گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس پر کام کرے گی اور وہ اپنے طور پر پھر اس کو وہاں مینوفیکچر کرے گی, کیا آپ ہی اس میں شامل ہوں گے؟
ہمارا گورنمنٹ سے بات ہو چکی ہے, ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور گورنمنٹ کے کچھ سیکٹر ہیں جنہوں نے ہمیں ڈیٹس بھی دی تھی کہ آپ آئیں اینڈ دے ول ڈو دی ڈیمو ماڈل اپ رن کریں گے. تو 3 to 4, 5, 6 months کلوزلی دیکھے گی, اس کے بعد ان شاء اللہ دے ول گیو اس گو اہیڈ, اور پھر ہم ان کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کی آسائش اور لوگوں کی پانی صاف مہیا کرنے کے لیے ہم جگہ جگہ لگائیں.
تو گورنمنٹ کے کن سیکٹر سے آپ کی بات ہوئی ہے؟
دیکھیں ہمارے کئی سیکٹر ہیں, گورنمنٹ کے ایگریکلچر ہے, واسا ہے, ہم نے کافی لوگوں سے بات کی.
اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مشین ہے بعد میں زراعت کے لیے بھی پانی پیدا کر سکے گی ایسے علاقوں میں جہاں کی بارشیں نہیں؟
Absolutely, Yasmin, بڑی اچھی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ زراعت کے لیے اسپیشلی وہ جو ٹیوبس ہوتی ہیں جنہیں ہم گرین ہاؤسز کہتے ہیں ادھر امریکہ میں, ان ٹیوبس میں یہ بڑا اچھا کام کر سکتی ہے, کیونکہ اس میں وہ بڑی ایفیشینٹ ہے, وہ پانی یوز کرنے کے لیے کنٹرولڈ ہے ہر چیز اس انوائرمنٹ میں. پاکستان از گوئنگ ٹوورڈز 21st century ناؤ, فائنلی 21st century کی طرف ہم جا رہے ہیں, بہت زیادہ پروگریسو کام ہو رہا ہے, اینڈ ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے یہ مشین ول پلے اے ویری کروشل رول in providing water to all these projects, لوگوں کے پینے کا اور ایگریکلچر کے لیے.
بہت شکریہ احمد ترین صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ ایٹماسفیئرک واٹر جنریشن ٹیکنالوجی کے ایک پائنیئر ہیں. یہاں ٹیمپا سے آپ نے ہم سے بات کی, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ہوا سے پانی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ٹرانسفر کریں, تاکہ وہاں پر عام لوگوں کو گھروں میں صاف پانی خود بنانے کا ایک موقع مل سکے, اور غریب لوگوں کو پانی مہیا کیا جا سکے سستے داموں, और साथ साथ अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है पाकिस्तान में, वहीं लोग बनाने लगते हैं इस मशीन को या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह इसको बड़े पैमाने पर फिर ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ। आपने गुफ्तगू सुनी फ्लोरिडा के अमजद तरीन की, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह वो हवा से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुंतकिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और अब आपको ह्यूस्टन के कुछ तालिबे इल्मों के बारे में एक रिपोर्ट सुनवाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में पानी की किल्लत के मसले के हल के लिए वाशिंगटन में फ्यूचर सिटी के उनवान से होने वाले एक मुकाबले में शिरकत की थी। और इन तलबा का ताल्लुक ह्यूस्टन के अलहादी स्कूल से था, जिनके बहुत से रिश्तेदार कराची में रहते हैं।
फ्लोरिडा के शहर जैक्सन विल को ये नौजवान इंजीनियर आइंदा 100 साल में इस तरह देखते हैं। साफ पानी का ये प्रोजेक्ट ह्यूस्टन से आए तलबा ने वाशिंगटन में जारी फ्यूचर सिटी मुकाबले में पेश किया। इन तलबा का मकसद शहर को साफ पानी का काबिल भरोसा निजाम फराहम करना है। इस प्रोजेक्ट में शामिल कई तलबा का आबाई ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है, जहां पानी की कमी का मसला मुस्तकिल सूरत इख्तियार करता जा रहा है।
अमरीका के बरक्स कराची बहुत पीछे है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं। उन्हें पीने का तो क्या, गुसल करने के लिए भी पानी मुयसर नहीं, वो आलूदा पानी पी रहे हैं।
मैं जब कराची जाता हूँ तो वहाँ पानी और बिजली की कमी देखता हूँ। मिसाल के तौर पर साफ पानी पर काफी लागत आती है और आलूदा पानी से कई बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। घरों में कई कई दिन पानी नहीं होता।
हुकूमत का कहना है कि शहर में मतलूबा पानी का निस्फ ही फराहम हो पाता है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा पानी पीने से हर साल 53,000 बच्चे हलाक हो जाते हैं। टीम में शामिल तलबा का कहना है कि वो एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुतारिफ कराना चाहते हैं जो पानी की तलब और रसद का जायजा लेने के साथ साथ इसे महफूज और साफ करने के अलावा जैक्सनविल में रिवायती और सैलाबी पानी का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता हो।
जैक्सनविल में बड़ा मसला तूफानों और सैलाबों का है। आलमी सतह पर ज्यादा मसाइल इसलिए भी पेश आ रहे हैं कि पानी की किल्लत है और लोग आलूदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, मसलन पैदाइशी नुकायस और कैंसर से मुतालिक मसाइल वगैरह। इसलिए हम जानते हैं कि तवानाई कैसे पैदा की जा सकती है।
मुंतजमीन का कहना है कि कुछ मॉडल्स काम कर रहे हैं।
We had a team that actually won the national finals a few years ago.
हमारी एक टीम ने चंद साल पहले कौमी सतह का मुकाबला जीता था। गिरजाघर के साथ एक मिशन में उसने डोमिनिकन रिपब्लिक में पानी साफ करने में मदद दी थी। हम अपने अरकान को इन चैलेंजेस के बारे में सोचने का नहीं कह रहे, बल्कि उनके हल में साथ देने का कह रहे हैं।
आगुआ प्रॉपर मॉडल ने बेस्ट फ्यूचरिस्टिक अवार्ड रायामा के वोटों से जीता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बहुत आगे की बात मालूम होती है, लेकिन तलबा का कहना है कि उनका साफ पानी का ये ख्वाब 50 बरस बाद हकीकत बन जाने की उम्मीद है।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाइस सूबाई हुकूमत ने 18 जून की शाम से कराची के मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन का निफाज कर दिया है, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपोलिटन सिटी है। 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में कोविड के मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। इसलिए तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सिंध में क्लस्टर सैंपलिंग के जरिए जो आदाद शुमार सामने आए हैं, उनकी बुनियाद पर इन इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया। पेश है मुदस्सरा मंजर की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात।
कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे के बायस हुकूमत सिंध ने कराची के 6 अजला में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के जराए अबलाग के मुताबिक इस लॉकडाउन का इत्तला जुमेरात की शाम 7 बजे से हुआ और 2 जुलाई तक जारी रहेगा। परचून की दुकानें और मेडिकल स्टोर इस लॉकडाउन के दौरान दिन 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। डॉक्टर उमर अयूब खान पाकिस्तान में सार्क की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, कॉमनवेल्थ मेडिकल ट्रस्ट हेल्थ इनिशिएटिव पाकिस्तान के डायरेक्टर और अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के रुकन और रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन यूनाइटेड किंगडम के ओवरसीज फेलो हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है। 2 کروڑ کی آبادی والے اس شہر میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں اب جگہ نہیں رہی۔ چنانچہ کلسٹر سیمپلنگ کے ذریعے جو اعداد و شمار سامنے آئے ان کی بنیاد پر ایک روز پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب لاک ڈاؤن کے سوا چارہ نہیں ہے۔
کراچی کی جو صورتحال اس وقت انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بالکل آبزرو نہیں کیا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے پاکستان کی، بلکہ واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس کی آبادی 2 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ جو سینسز میں آئی تھی اس کے اوپر لوگوں کا اعتراض تھا کہ کافی کچی آبادیوں کو شامل نہیں کیا جا چکا، تو 2 کروڑ سے بڑی ہوئی آبادی ہے، اور جب جس جگہ پہ پڑھائی کی کمی ہوگی، لکھائی پڑھائی کی کمی ہوگی، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے پائیں گے، اور جب وہ سیریسلی نہیں لے پائے تو سندھ میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مریضوں کے لیے کوئی بیڈس سرکاری ہسپتالوں میں مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ یہ لاک ڈاؤن کو لگائیں ان جگہوں پہ جہاں سے کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے، کلسٹرز لیے جاتے ہیں، اور ہم اس کو پروبیبلٹی سیمپل، 2 ٹائپ کے سیمپلنگ ہوتی ہیں، پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کے اندر ہم کلسٹرز اٹھاتے ہیں، ایک کلسٹر ایک جگہ سے لیا، جیسے کرنگی سے لے لیا، ایک کلسٹر آپ نے جا کے لے لیا صدر بازار سے لے لیا، ایک آپ نے جا کے ڈیفینس سے لے لیا۔ مختلف علاقوں سے جب آپ کلسٹر سیمپلنگ لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کو سلیکٹیو لاک ڈاؤن کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ کمشنر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان علاقوں میں وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔
ڈاکٹر مرزا علی اظہر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میڈیسن کی زبان میں کہتے ہیں گولڈن آور، کہ ایمرجنسی میں مریض کے لیے پہلا 1 گھنٹہ اہم ہوتا ہے۔
میڈیسن میں کہتے ہیں گولڈن آور، مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی، تو اس کا گولڈن آور اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ایز سون ایز پاسبل اسپتال میں شفٹ کر دیں، اور وہاں جا کے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیں، اور اس کو بلڈ وغیرہ لگا کے جو اس کا لاس ہے اس کو پورا کر دیں، اس کو کر دیں۔ اگر وہ گولڈن آور اگر مس ہو جاتا ہے اور اتنی بلیڈنگ اس کو ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ اگر کولیپس ہو جائے اور پلس لیس بی پی لیس ہو جائے، تو آپ 2-3 گھنٹے کے بعد اگر آپ اس کو اسپتال لے کے جاتے بھی ہیں تو وہ مطلب بلیڈنگ سے پیشنٹ خدا نہ خاصا مر جائے گا۔
اور بدقسمتی سے پاکستان میں وبا کے خلاف یہ گولڈن آور ہی ضائع کر دیا گیا،
وہ گولڈن آور ہم نے مس کیا ہے یہاں پہ نا مطلب۔
اور ان کے مطابق رہی صحیح کسر سپریم کورٹ کے فیصلے نے پوری کر دی، جس کے تحت لاک ڈاؤن ختم کرنا پڑا۔
ہاں صوبائی حکومت نے تو کیا نا، سندھ گورنمنٹ نے، اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے شروع شروع میں بہت اچھا کیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سندھ گورنمنٹ اس سٹیج پہ پہنچی گئی تھوڑی سی بہتر صورتحال ہونی شروع ہوئی، تو پھر ہمارے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور سپریم کورٹ نے ایک دم سے کہا کہ جی پورا ملک کھول دیں، یہ تو مطلب کہ یہ اس فیصلے کے سامنے مجبور ہو گیا کہ اگر آپ فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا ان کے خلاف۔
ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے کہا کہ بعض اوقات جب وہ اپنے ہی لوگوں کو ماسک کے بغیر دیکھ کر استفسار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماسک جیب میں رکھ کر گھوم رہے ہیں،
مطلب وہ جیب میں ماسک رکھ لیں گے، اور میں جب ہاسپٹل جاتا ہوں تو میں کسی کو پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ماسک کہاں ہے، وہ جیب میں سے نکالتا ہے اور لگا لیتا ہے۔
حال ہی میں ڈیکسامیتھازون نامی ایک دوا کو ڈاکٹروں نے کرونا وائرس کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے مؤثر قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عمر ایوب اس بارے میں پر امید ہیں کہ برطانوی ڈاکٹروں نے جس دوا کو کووڈ 19 کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے کامیاب قرار دیا ہے وہ بے حد سستی ہے اور عام دستیاب ہے، اور اس سے ان مریضوں کو بچایا جا سکے گا جو وینٹیلیٹر سے کبھی واپس نہیں آتے۔
ڈیکسامیتھازون کے بارے میں انگلینڈ سے اور آکسفورڈ سے مختلف جگہوں سے خبر آئی ہے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی دی ہے ان کے، کہ ڈیکسامیتھازون سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے، کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو جو لوگ وینٹیلیٹرز پہ تھے کم از کم 5 سے 10 ہزار لوگوں کی ڈیتھ نہ ہوتی۔ تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک امید پیدا ہوگی ہے دنیا بھر کے لیے کہ وینٹیلیٹرز کے کیسز میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 10% ڈیتھ ہے جو وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وینٹیلیٹرز کے کیسز پہ شاید ڈیتھ سے بچا جا سکے۔ ڈیکسامیتھازون ایک عام سی دوائی ہے جو سٹیرائڈ ہے، اور جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں 150-200 روپے کا انجیکشن اویلیبل ہے، اور 20 روپے کا ایک پلتا ملتا ہے، گولیاں ہم دیتے ہیں لائف لانگ۔
مگر اس بارے میں ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہ خبر پہنچتے ہی مارکیٹ میں یہ دوا نایاب ہو گئی ہے،
مطلب یہ آپ دیکھیں جس دوا کا نام آئے کہ یہ چیز جو ہے کووڈ کے لیے ہوگی وہ اسی دن مارکیٹ سے ایسی غائب ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دوا کہاں گئی. ڈیکسامیتھاسون ابھی جو مطلب کورٹیسون کے اوپر ابھی ایک نئی ریسرچ آ گئی ہے جو ڈیکسامیتھاسون یوز ہوگی. ڈیکسامیتھاسون بہت ہی سستی دوا تھی, بہت سستی دوا, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روپے آنے والی جس کو قیمت کہتے ہیں نا, یہ وہ قیمت تھی. وہ اب وہ 10 روپے کی جو دوا تھی وہ 1000 روپے کی اس کو مارکیٹ پہ نہیں مل رہی. ایک دن کے اندر اندر پوری مارکیٹ سے ڈیکسامیتھاسون اٹھا کر اس کا ذخیرہ کر لیا گیا. تو یہ ہماری حکومت کی ریٹنگ ہے ان لوگوں کے اوپر نا, کہ یہ مطلب اس بات کو دیکھیں کہ کن لوگوں نے ذخیرہ کیا ہے, کہاں سے نکل کے آ رہی ہے. پھر مارکیٹ میں 1000 روپے کی بک تو رہی ہے نا, وہ اس کا مطلب کسی نہ کسی کے پاس وہ ذخیرہ ہے جو 10 روپے کی دوائی 100 روپے کی دوائی خرید کے اور اس کو 1000 روپے میں بیچ رہا ہے.
انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں جگہ نہ ملنے پر اگر کوئی مریض کسی نجی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو اس سے لاکھوں روپے چارج کیے جاتے ہیں.
کورونا جس کو لگے گا اور جس طریقے سے ہوگا اس کے بعد پھر ہمارے کوئی اسپتالوں میں بیڈس باقی نہیں بچے. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں انہوں نے مطلب اپنے ریٹس لگا رکھے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اگر کورونا کا پیشنٹ ہم لیں گے تو 1.5 لاکھ روپے پر ڈے کے سے ہم چارج کریں گے اور 10 دن کا پہلے آ کر جمع کر دیں, اٹ مینس کے 15 لاکھ روپے ایک آدمی وہاں جمع کرائے پھر وہ اسپتال میں داخل کریں گے.
ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ وسائل نہیں رکھتے ان کے لیے کورونا کا ٹیسٹ کروانا بھی ممکن نہیں.
پرابلم یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں, میں خود 2-3 لوگوں کو بھیج چکا ہوں سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ کرانے کے لیے, ان کا فری ٹیسٹ نہیں ہو سکا اور وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. جب ان کو پرائیویٹ سیکٹر بھیجا گیا تو 9000 روپے کا ٹیسٹ تھا, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا. دیہاتوں میں 9000 روپے کون افورڈ کر سکتا ہے ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے, اور ایک فیملی میں اگر 8-10 ممبرس کا ٹیسٹ کرایا جائے تو 80-90 ہزار روپے, جبکہ ان کی ماہانہ انکم ہی 15000 پوری فیملی کی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا پیریفریز میں تو یہ ٹیسٹ پاسبل نہیں ہے, لوگ مرتے جائیں گے.
انہوں نے کہا کہ اسی لیے وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں مریض زیادہ سامنے آئیں وہاں سخت لاک ڈاؤن کیا جائے. ڈاکٹر مرزا علی اظہر کہتے ہیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک غربت اور ایک انسانی جان, اور ان کے نزدیک انسانی جان کی اہمیت زیادہ ہے.
معیشت میں بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک ہے بھوک اور ایک ہے غربت. تو بھوک سے مطلب ہے کہ یہ قوم کسی کو بھوک سے نہیں مرنے دیتی. ہمارے یہاں کی یہ خاصیت کی اچھائی یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھوک سے نہیں مر دیتے, اور آج تک کوئی آدمی کسی جگہ کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی آدمی بھوک سے مر گیا ہو. غربت تو بہرحال پہلے بھی تھی, پہلے ہم کووڈ کے آنے سے پہلے ہم کون سے امیر آدمی تھے.
ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے اس کے تحت 5 روز تک شام 7 بجے تک کام کرنے, سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہننے کی بات کی گئی ہے.
لیکن اس پالیسی کے ساتھ جو نمبر آف کیسز آ چکے ہیں 1,56,875 کل تک تھے, آج یقیناً 1,60,000 کراس کر چکے ہیں. 1,60,000 کی ہماری گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں رجسٹرڈ ڈاکٹر ہی 1,50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہی نہیں ہے, اور ان میں پھر وہ ڈاکٹر جو کرونا کو ٹریٹ کر پائے وہ 20,000 بھی نہیں ہے. تو یہ کس طرح, اور پھر انٹینسو کیئر ڈاکٹر جو ہیں وہ 4-5 ہزار بھی نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم اٹلی کی طرف تیزی سے روانہ ہیں, جو اٹلی کی طرف ہوا اس طرف ہم روانہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اگر ہمیں بچا دے تو بچا دے, ورنہ حالت انتہائی مخدوش ہے پاکستان کی اس وقت, اور ہمیں کچھ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے. یا پھر اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے, دیکھیں دو قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, ایک تو فیصلہ آپ ہوتا ہے جو آپ طوفان آنے سے پہلے کر لیتے ہیں, ایک فیصلہ آتا ہے جب طوفان آتا ہے آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہتا کہ آپ کریں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو طوفان آنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے.
دونوں ممتاز طبی ماہرین نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو جلد کوئی پالیسی بنا کر اس پر سختی سے عمل کروانا ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علی شبر سے, جو سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے لیے ایک آرگنائزیشن انہوں نے بنائی ہے جو ان کے لیے مختلف خدمات انجام دے رہی ہے. کرونا وائرس کے اس بحران کے دوران ان کی جو آرگنائزیشن ہے کیا کچھ کر رہی ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم علی شبر صاحب. علی شبر بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس کے بحران کے دوران, خاص طور پر جو ڈیف کمیونٹی ہے اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ انہیں کیا احتیاطی اقدامات کرنے ہیں کرونا سے خود کو بچانے کے لیے؟
ہم نے ایک اویئرنیس اور آگاہی کی مہم شروع کی ہے, تاکہ سب سے بڑا چیلنج ہے ڈیف لوگوں تک یہ آگاہی دینا کہ کرونا کیا ہے اور اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں, گھروں میں کس طرح آپ نے رہنا ہے اور کیا احتیاطی تدابیریں استعمال کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک سیریز آف ویڈیوز شوٹ کی اور اس کو ہم نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر بھی اور پلس کچھ میڈیا چینلز کے ساتھ ہم نے اس کو آن ایئر کروایا تاکہ وہ تمام ڈیف لوگوں تک پہنچ سکیں, کیونکہ کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ منسلک ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک ہمارے ایپ کے اوپر ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان میں 9 ملین کے قریب ڈیف لوگ ہیں جن کو یہ آگاہی چاہیے ہے. سو ہم نے سب سے پہلے تو آگاہی مہم کا آغاز کیا جس میں ہم نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو صاف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ باہر سے آئے, ہاتھ صاف ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, چھینک آئے تو ٹیشو پیپر, سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے, دور کتنا ہے, 2 میٹر کے فاصلے پہ آپ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر تفصیل ان کو ایکسپلین کر کے دیں کہ یہ کیا کرنا ہے.
یہ بتائیے کہ پھر کس طرح وہ ویڈیو جو ہے لوگوں تک کس طرح پہنچ رہی ہے, اور اگر آپ بہت سے لوگوں تک اب تک نہیں پہنچی تو آپ اس وقت کیا کہیں گے لوگوں سے کہ وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں؟
ہماری ایپ پہ ابھی اس وقت کوئی 40,000 سے زیادہ ڈیف لوگ رجسٹر ہیں, تو ہم اپنی ایپ کے تھرو وہ ویڈیو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کے اوپر بھی بے شمار ٹریفک ہے جس میں صرف ڈیف لوگ نہیں بلکہ ان کی فیملیز, جو کہ 1,00,000 سے زیادہ تعداد یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں اور وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کی سبسکرپشن جو کل تک ہمارے نمبر آئے تھے ہماری ویڈیوز کی, جو لائک یا ویورشپ آ چکی ہے وہ تقریباً 80,000 لوگوں نے دیکھ چکے ہیں. تو ہم اس طرح یہ والا میسج تمام ڈیف لوگوں کو پاکستان کے پر خصوصاً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ ضرور دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف آگاہی کے ساتھ نہیں بلکہ جو گورنمنٹ ریسنٹ پالیسیز ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں ان کی آگاہی کی ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح کرفیو ٹائمنگ ہے سندھ کے اندر, صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ باہر نکل سکیں, اس کے بعد باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا ڈیف لوگ باہر چلے گئے تو پولیس کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا, جو کہ غلط ہے, باہر نہیں نکلنا چاہیے گورنمنٹ پالیسی. لیکن ایک جو دوسرا چیلنج بھی ہے کیونکہ ان کے پاس آگاہی نہیں تھی, تو پھر ہم نے وہ گورنمنٹ پالیسیز کی بھی اب ٹرانسلیشن کرنا شروع, کیونکہ ہر لمحہ چینج ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. میں ان کو خراج تحسین بھی آپ کے پلیٹ فارم سے دوں گا, جس 24 آور وہ لگے ہوتے ہیں گھر بیٹھ کے ویڈیوز ڈیولپ کر کے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کو آگاہی ملے کہ صورتحال کرنٹ سچویشن کیا ہے, کس طرح اس میں کام کرنا ہے. خاص طور پہ اب جس طرح احساس پروگرام شروع ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہم نے ٹیسٹ کی طرف ڈیف لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جا کے وہ جو گورنمنٹ راشن ڈسٹریبیوٹ کرے گی یا ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہے جو کہ کیش انسینٹیوز دے رہی ہے گورنمنٹ, وہ کس طرح لینے. تو یہ سارا کا سارا ہم اس پروگرام کے اندر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں.
تو اس کے علاوہ یہ آپ یہ بتائیے کہ عام دنوں میں, اب تو خیر کرونا وائرس کا بحران ہے, عام دنوں میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈیف کمیونٹی کے لیے؟
ہماری میڈیا جو ہے وہ یہ کہ ہم ان کو سائن لینگویج انٹرپریٹیشن فراہم کرتے ہیں. جب بھی ڈیف بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے, جس سے بھی رابطہ کرنا چاہے, چاہے ٹیکسی والے کے ساتھ, چاہے کوئی بھی ایسی ایپ سروس جس کے تھرو آپ اپنی گاڑی منگوا سکتے ہیں گھر پہ, ان کے ساتھ, دکان میں کسی کے ساتھ جا کے, ڈاکٹر کے ساتھ, اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ, یا جاب انٹرویو, کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنا چاہے, وہ ہماری ایپ یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ سائن لینگویج کرتے ہیں, ہمارے انٹرپریٹرز سائمٹینس لائیو ان کی ٹرانسلیشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح جنرل پبلک جو کہنا یا ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے یا ان کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہے, وہ ان ڈیف لوگ تک وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں آپریٹ کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہمارے کوئی 18,000 کے قریب منتھلی یوزرز ہیں جو کہ ہماری اس ایپ سروس کو پیڈ ہر مہینے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, جس کی بیسس پہ بہت سے اس کرونا وائرس کی سے پہلے جو ایک نمبر تھا 800 لوگوں کو جاب مل چکی. ریسنٹلی ہمیں پتا چلا کہ یو ایم ٹی اور پنجاب یونیورسٹی, فاطمہ جناح یونیورسٹی کو ملا کے 8 یونیورسٹیز نے کوئی 80 لوگوں کو جو ہے ہائر ایجوکیشن میں, پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ اتنا بڑا نمبر ہائر ایجوکیشن میں پروفیشنل ڈگری ڈیف لوگ لے رہے ہوں گے. بے شمار جو ڈیف لوگ ہیں جب ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, دکانداروں سے, بہت دفعہ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک افتخار صاحب, ان کی بھی ابھی ویڈیو ہم آن ایئر کر رہے ہیں, جو کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ بولتے ہاتھ کرتے تھے, سو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیف ٹاک کے تھرو پہلی دفعہ اپنی دل کی بات اپنی بیگم کو کی, جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے کمپلیمنٹ تھا.
یہ ایپ فری ہے یا آپ ان سے کچھ لوگوں سے اس کی کچھ قیمت بھی اس کی رکھی ہوئی ہے؟
انٹرپریٹر ہوتے ہیں ان کا ایک روزگار ہوتا ہے, یہ اگر ایک ڈیف بندہ فزیکل انٹرپریٹر کو ویسے انگیج کرتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی, تو وہ 1,000 سے 1,500 روپے چارج کرتے ہیں. آپ ہماری ایپ کے تھرو وہ صرف 500 روپے پورا مہینہ کبھی بھی انٹرپریٹر کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹرپریٹر ہیں وہ گھر بیٹھے 4 سے 5 گھنٹے دیتے ہیں اور وہ 25,000 سے 30,000 روپے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. ان کو ایک بہت سستا 24/7 انٹرپریٹر مل رہا ہے اور ان کو ایک روزگار مل رہا ہے.
تو کتنا عملہ ہے اس وقت یا کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو انٹرپریٹیشن میں شامل ہیں؟
ہمارے پاس تقریباً 800+ انٹرپریٹرز ہو چکے ہیں.
بہت شکریہ علی شبر
بہت شکریہ یاسمین صاحبہ.
ٹھیک ہے,
اور میں آپ کے توسل سے آپ کا اور آپ کے ریڈیو چینل وائس آف امریکہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ مارجنائز کمیونٹی کی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں, اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے اور اسی سلسلے کو برقرار رکھے گا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ علی شبر. اور اب امریکہ میں COVID-19 کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ جسے تیار کیا ہے ہماری ساتھی مدثرہ منظرہی نے. اس رپورٹ کے مطابق امریکی جیلوں اور قید خانوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں COVID-19 کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد نرسنگ ہومز اور گوشت پیک کرنے کے مراکز میں نہیں بلکہ امریکی جیلوں میں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں یہ رپورٹ سنتے ہیں. بے شکریہ علی شبر.
بہت شکریہ یاسمین صاحبہ.
ٹھیک,
بالکل, اور میں آپ کے توسل سے آپ کا اور آپ کے ریڈیو چینل وائس آف امریکہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ مارجنائز کمیونٹی کی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں, اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے اور اسی سلسلے کو برقرار رکھے گا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ علی شبر.
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کی 21 ریاستوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 21 میں کمی, جبکہ 8 ریاستوں میں صورتحال مستحکم ہے. اس دوران اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی جیلوں اور قید خانوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران COVID-19 کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, اور گزشتہ ماہ کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد 2 گنا ہو کر 68,000 ہو گئی ہے. مئی کے مہینے کے وسط سے کرونا وائرس سے اموات بڑھ کر 73% ہو گئی ہیں, اور نیو یارک ٹائمز ہی کے مطابق اب امریکہ میں اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ افراد نرسنگ ہومز اور گوشت کی پیکنگ کے مراکز میں نہیں بلکہ امریکہ کے ان مراکز میں ہیں جہاں قید اور اصلاح کی غرض سے لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے. اخبار کے مطابق اس تعداد میں اضافے کی ایک وجہ امریکی پولیس کے ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کے خلاف امریکہ بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو مقامی جیلوں کے ضرورت سے زیادہ بھرے سیلز میں لایا جانا بھی ہے. امریکی ریاست ٹیکسس اور ایریزونا کے شہر شینڈلر میں امریکی قید خانوں کے لیے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اختر حامدی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جیل اور پریزن میں فرق ہے.
اسٹیٹسٹک جو نمبرز آ رہے ہیں وہ جیل کے مختلف ہیں, پریزن کے الگ ہیں. جیل وہ ہوتے ہیں جو کہ سٹی یا کاؤنٹی رن کرتی ہے, اور اس میں لوگ جب ان پہ الزام لگتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لے آتے ہیں, اور جب تک ان کا کیس چل رہا ہے فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جیل میں رہتا ہے. اگر اس سال بھر سے کم ان کا سینٹنس ہے تو وہ اپنی مدت جیل میں پوری کر لیتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کا سینٹنس ہے تو پھر انہیں پرزن بھیج دیتے. اب فرق اس میں یہ ہے کہ جیل سے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر سے آ رہے ہیں, اس کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو کہ لو سوشل اکنامک گروپس ہیں, وہ لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں, وہ ہیں جنہوں نے کم اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو ڈرگس وغیرہ میں ڈیل کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں تو اس میں سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اتنا ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے جتنا کہ آپ کسی اور طبقے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ان میں ایکسپوجر ہوا ہے اور اس شخص کو لا کے آپ نے کراؤڈڈ کمرے کے اندر رکھا تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود سے سمپٹم فری ہوں لیکن ایک ویکٹر بن جاتے ہیں, کیریئر ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو کووڈ 19 کا جو وائرس ہے وہ پہنچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پرزن یا قید خانے کی صورتحال بالکل مختلف ہے. وہاں وہ لوگ لائے جاتے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا ہو چکی ہے, وہ لوگ اپنی ڈومز میں رہتے ہیں جہاں اکثر 50 سے 60 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح سے جراثیم پہنچ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب جیل سے لوگ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, اگر ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے گو کہ وہ ابھی سمپٹمز نہیں دکھا رہے ہیں تو وہ جراثیم اندر لا سکتے ہیں. دوسرے ان سب پابندیوں کی وجہ سے جو اسٹاف ہے, سیکیورٹی اسٹاف ہے, تو ان کے اندر آپ کو اندر جب پہنچانا ہوتا ہے تو بہت پروٹیکٹیو گیئر وغیرہ پہننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر وہ صحیح طریقے سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور ان کا کہیں اپنی فیملی سے, دوست احباب سے انٹریکشن ہوا ہے اور ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ اندر لا سکتے ہیں. اب اندر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امپلائی ایک بیماری کے جراثیم لے کر آیا ہے اور اس سے اس پارٹ کے اندر یا اس یونٹ کے اندر جو 60-70 لوگ رہ رہے ہیں تو سب ایکسپوز ہو سکتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکی جیلوں اور پریزنز میں کووڈ کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ان قیدیوں کو الگ کیسے رکھا جائے, کیونکہ ان کے باتھ روم سے لے کر پلے گراؤنڈ سب مقامات مشترک ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کسی قیدی میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے, اور ایسے تمام قیدیوں کو جو کووڈ 19 سے متاثر پائے جاتے ہیں پریزن کے ہسپتال یونٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے.
اب اگر کسی کا پازیٹو آ گیا یونٹ کے اندر تو وہ پھر اس یونٹ کو پرٹیکولرلی بالکل لاک کہلاتا ہے, ایک ٹرم کہلاتی ہے لاک ڈاؤن. تو اس کے اندر ان کو بالکل اسی ایریا میں کنفائن رکھ دیتے ہیں اور ان کے باہر جانے کے اوقات بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر آپس میں رہتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے کچھ جیل جو ہیں اور کچھ پریزن جو ہیں وہ 3 اور 4 ہفتے کے لیے بھی کوارنٹین کر دیتے ہیں لوگوں کو.
انہوں نے کہا کہ فی الوقت مشکل یہ ہے کہ امریکی پریزنز میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ان قیدیوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جائے.
احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں لیکن آپ خود سوچیں نا کہ اتنی بڑی پاپولیشن, آن این ایوریج جو اسٹیٹ پریزنز ہیں یا ایون فیڈرلز ہیں تو اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے جو ہیں یہ قیدی رہتے ہیں. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو کس طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں جبکہ اسٹاف کی ریسٹرکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پریزن کے اس حصے میں جہاں سخت سیکیورٹی ہے قیدی کو باتھ روم تک لے جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ نہیں کھولے جاتے اور جیل کے 2 افسر اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں. تو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کی جائیں؟
جو بڑی چیز ہے پریزنز کے اندر وہ سیگریگیشن یونٹ ہے جس کا ہم لوگ ریسٹرکٹیو ہاؤسنگ یونٹ کہتے ہیں, RHU. تو اس کے اندر عام طور پہ ایک یا بہت زیادہ وقت 2 قیدی جو ہیں ایک کمرے میں رکھے جاتے ہیں. تو لیکن ان کی جب بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے ایون شاورز میں جانے کے لیے تو سب 2 آفیسر ان کو اسکورٹ کرتے ہیں, تو ان کے ہاتھ پر باندھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جاتے ہیں. تو وہ اتنا امیجیٹ فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے, نہیں تو وہاں سے اگر ایک شخص کو بھی ہے تو بہت تیزی سے اسٹاف کو لگنے کا ہے. تو اس کے لیے الگ ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھیں.
ایریزونا میں پریزن کریکشن پروگرام کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر اختر حامدی کہتے ہیں
تو اس میں سب لوگ تو وہ نہیں ہے جو کہ ڈرے بیٹھے ہوئے اس کووڈ 19 سے, کچھ اپنے طور پہ شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے ڈسٹربنس کاز کی جائے اور اس کے اندر ایکسپوجر اور بڑھ جاتا ہے سیکیورٹی کا بھی اور ان میٹس کا بھی,
کیونکہ سب قیدی پر امن نہیں ہوتے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں